بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت سلفيا على الجادة لفضيلة الشيخ العلامة عبد السلام بن سالم بن رجاء السحيمي حفظه الله كيس بياري اور عظيم رسالة كشرح كدرس جاريه. ہم بات کر رہے تھے اس موضوع کے تعلق سے، ضوابط يجب مراعاتها بالنسبة للأفراد والجماعات، افراد اور جماعتوں کے متعلق بعض ضابطے جن کو مد نظر رکھنا واجب ہے. اور ہم بات کر رہے تھے منہج الموازنات کے تعلق سے، یعنی اگر کسی بدعتی شخص، بدعتی گروہ، بدعتی جماعت کی برائیں بیان کرنی ہیں یا خرابیاں بیان کرنی ہیں یا ان کی تنقید کرنی ہے یا جرح کرنی ہے، تو پھر اس تنقید یا جرح کے ساتھ ان کی اچھائیاں بیان نہیں کی جاتی. اور اس موضوع کے تعلق سے دلائل بھی ہم بیان کر چکے ہیں، اور علماء کے اور سلف کے اقوال بھی بعض بیان کر چکے ہیں. آج کی نشست میں جہاں پر رکے تھے وہیں سے درس کو آگے بڑھاتے ہوئے شیخ صاحب کی اس قول سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ثم ان هؤلاء العلماء السلفيين المعاصرين الذين ردوا على رموز المبتدعة في هذا العصر. ثم ان هؤلاء العلماء السلفيين المعاصرين، پھر یہ علماء دور حاضر کے، یہ سلفی علماء جنہوں نے رد کیا ہے بدعتوں کے بڑے علماء اور بڑے ان کے سربراہ اور سرداروں کا. رمز کہتے ہیں نشانی کو، علامت کو. جو بدعت کے سردار ہیں، جو بدعتی گروہوں کے بانی ہیں، یا جو بدعت میں بہت آگے ہیں، زیادہ معروف اور مشہور ہیں، تو دور حاضر کے سلف علماء نے ان کا بھی رد کیا ہے. آج کے زمانے میں ساروا علی منہج الصحیح، اور صحیح منہج پر وہ چلتے رہے. وہ ہوا صحیح منہج کیا ہے؟ ان رموز مبتدعہ کا رد کرتے ہوئے شیخ صاحب فرماتے ہیں، وہ ہوا عدم الموازنۃ بین الحسنات والسیئات. صحیح منہج رد کا یہی ہے جس پر وہ چلتے آئے ہیں، جو سلف صالحین سے ثابت ہے، جو قرآن اور سنت کے نصوص میں ثابت ہے. اور یہ منہج رد کا جو ہے، مخالفین یا اہل بدعت کا رد، چاہے افراد ہوں یا جماعات ہوں، یہ منہج یہ ہے کہ رد کرتے ہوئے موازنہ نہیں کیا جاتا حسنات اور سیئات کا، برائیوں کے ساتھ اچھائیاں بیان نہیں کی جاتی. جزاک اللہ خیر. ومن احسن ما الف فی ذلک، اور اس موضوع پر سب سے بہترین اور سب سے اچھی تألیف اور تصنیف جو کی گئی ہے، ونال استحسان العلماء، اور جس تصنیف نے جو تصنیف علماء کو بھی پسند ہوئی ان کا استحسان سے بھی یہ تصنیف فائز ہوئی، هو کتاب منهج اهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف. یہ کتاب کا نام ہے، نوٹ کر لیں، بڑی پیاری کتاب ہے. منهج اهل السنة والجماعة، اہل سنت و جماعت کا منہج کس چیز میں؟ فی نقد الرجال والکتب والطوائف. اہل سنت و جماعت کا منہج کیا ہے؟ لوگوں کی تنقید کرنے میں، کتابوں کی تنقید کرنے میں، اور گروہوں کی تنقید کرنے میں. اور اس سے مراد کون ہے؟ اہل بدعت. کیونکہ تنقید اور تجریح اہل بدعت ہی کی جاتی ہے، چاہے وہ افراد ہوں یا جماعات ہوں یا ان کی کتابیں ہوں. یہ کتاب کس کی ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، للشیخ العلامہ الدکتور ربیع بن ہادی عمیر المدخلی حفظہ اللہ. یہ جو کتاب ہے، یہ فضیلۃ الشیخ العلامہ الدکتور ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ کی تصنیف ہے. اور شیخ صاحب معروف عالم ہیں، دور حاضر کے جرح و تعدیل کے علم بردار ہیں، جیسے کہ فضیلۃ الشیخ العلامہ محمد ناصر ابن رحمۃ اللہ علیہ نے یہ گواہی دی تھی اپنی زندگی میں، جرح و تعدیل کے دور حاضر میں اگر کوئی عالم ہے اور بلکہ علم بردار ہے جرح و تعدیل کا، تو وہ فضیلۃ الشیخ العلامہ ربيع بن هادي المدخل يحفظه الله. اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ دور حاضر کے ایک عظیم محدث عالم کا جو اہل حدیث علماء اور سلف علماء کے پائے کے علماء میں سے ہوں, اور میں سمجھتا ہوں آج تک بھی, یعنی ان کی وفات کو 10 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں, آج تک بھی محدث ان جیسا میں نے دیکھا نہیں ہے. کئی محدثین پہلے بھی گزرے ہیں قدیم زمانوں میں اور کئی آ بھی رہے ہیں, لیکن جو علم اللہ تعالی نے حدیث کا علم اور جو راست المحدثین کا اختیار کیا علم حدیث میں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بے مثال عالم ہیں, اور شاید بہت کم زمانوں میں ایسے علماء امت میں آئے ہیں. فضلۃ الشیخ العلامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ, اور یہ میں سمجھتا ہوں بڑا اعزاز ہے شیخ ربیع بن ہادی المدخل یحفظہ اللہ کا کہ ایک جرح و تعدیر اور علم حدیث کے ماہر اور پایہ کے عالم گواہی دیتے ہیں کہ جرح و تعدیر کے علم بردار دور حاضر میں وہ شیخ ربیع بن ہادی المدخل یحفظہ اللہ ہے. آپ میں بات یہ اس لیے کر رہا ہوں بار بار کہ بعض لوگ آج بھی شک کرتے ہیں اور کہتے ہیں شیخ ربیع جو ہے وہ فتنے کا منہج لے کے آئے ہیں, جرح و تعدیر کا منہج جو لے کے آئے ہیں یہ منہج درست نہیں ہے, یہ منہج ناقص منہج ہے, اس منہج میں بہت ساری خرابیاں ہیں, بہت سارے کوتاہیاں ہیں, بہت سارے نقائص ہیں. کیوں یہ اکیلے شخص ہیں جو جرح و تعدیل کے جھنڈا لے کر پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں کہ اور بھی تو علماء موجود ہیں, کسی اور کی تنقید لوگ کیوں نہیں کرتے؟ میرے بھائی جو جرح و تعدیل شیخ ربیع حفظ اللہ کر رہے ہیں وہی شیخ صالح فوزان بھی کر رہے ہیں, اور وہی شیخ علامہ البانی بھی کرتے تھے, وہی شیخ بن باز بھی کرتے تھے, شیخ عثیمین بھی کرتے تھے, اور آج کے زمانے میں شیخ عبید بھی کر رہے ہیں, شیخ عبدالسلام السحمی بھی کر رہے ہیں, اور شیخ صالح فوزان بھی کر رہے ہیں, شیخ صالح الحیدان بھی کر رہے ہیں, سب کر رہے ہیں. تو پھر شیخ ربیع کو کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اہل بدعت کا, خاص طور پر اخوان مسلمین کا, جو پردہ فاش انہوں نے کیا کسی اور نے نہیں کیا. سید قطب کے خصوصی طور پہ ان کی کتابوں کے اندر سے جو خرابیاں بدعقیدگیاں موجود تھی, منہج تکفیر ان کی کتابوں کے اندر سے کس نے نکالا ہے؟ میں نے دیکھا کہ تفسیر کی کتاب فی ظلال القرآن, یعنی میں نے بچپن یہاں پہ گزارا ہے, ہر مسجد میں تقریباً ہر مسجد میں یہ نسخہ ملتا تھا فی ظلال القرآن کا مساجد میں. اور سید قطب کی کتابیں میں نے پڑھی ایف اے سی میں, یہاں پہ سعودی عرب کے سلیبس میں نے پڑھا ہے, سید قطب کی کتابیں پڑھائی جاتی تھی سعودی عرب کے سلیبس میں, تھا نظام تعلیم میں تھا, ہم نے خود پڑھی. اور پھر یہاں پہ لوگ, یعنی بچپن سے جو کسی سے متاثر ہو جائے وہ شخص ادیب ہے, بڑا اچھا لکھتا ہے, لیکن منہج میں منحرف ہے, اور اس نے اپنی جو بھی زہر گھولنا تھا اس نے اس منہج تعلیم میں گھول دیا آہستہ آہستہ, پتہ نہیں چلا. اور آہستہ آہستہ اخوان المسلمین کہ آپ کو پتہ ہے جو تنظیم ہے وہ دنیا میں کس طریقے سے کینسر کی طرح پھیلا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور پوری امت کو اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے. الغرض تو شیخ ربیع حفظہ اللہ نے ان کی کتابوں سے, اور واللہ آپ دیکھیں بغیر حوالے کے کوئی بات نہیں کی, واللہ کسی بات پہ تہمت نہیں کی, یعنی کہ ہمارے علماء ہیں ہم باطن میں تائید کر رہے ہیں, ان کی کتابیں گواہی دے رہی ہیں, جو انہوں نے لکھا ہے گواہی دے, واللہ سورج تر روشن اور عیا ہے سب کے لیے. جہاں پر کسی کا رد کیا ہے ثبوت پہلے دیا ہے اپنی طرف سے, میں نے نہیں دیکھا. دیکھیں عالم سے غلطی ہوتی ہے, بشر ہیں کوئی نبی تھوڑی ہیں, لیکن میرے علم کے مطابق جو میرا مطالعہ ہے ناقص اور قاصر مطالعہ ہے کہ فضل الدین شیخ ربیع حفظہ اللہ کی جو بھی تنقید کی ہے, جس کی بھی جرح کی ہے دلیل کے ساتھ کی ہے, اور کسی فروع مسائل میں نہیں دیکھی میں نے, اصولی مسائل میں, عقیدے کے اصول میں. اور کوئی بھی شخص اگر ابھی بھی اس کو شک یا شبہ ہے اس مسئلے میں کتابیں موجود ہیں, جا کے دیکھ لیں. اگر اس کو عربی نہیں آتی اپنے عالم کے پاس رکھے جس کو عربی آتی ہے, اگر مخالف ہی کیوں نہ ہو, واللہ وہ بھی اگر انصاف کی نظر سے دیکھے گا وہ بھی یہی کہے گا جو میں کہہ رہا ہوں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ کتاب منہج اہل السنت والجماعت فی نقد الرجال والکتب والطوائف للشیخ العلامہ الدکتور ربیع بن ہادی عمر المدخلی حفظہ اللہ, یہ کتاب ہے. وقد اید منہج النقد الذي ذكره الشيخ ربيع ابرز علماء هذا العصر, وجو منهج النقد كشيخ ربيع نے بیان کیا ہے جس میں موازنات بالکل نہیں ہے, اچھا ہے میرے دونوں بیان کرنا بالکل نہیں بلکہ رد کیا ہے، سختی سے رد کیا ہے دلائل کی روشنی میں اس کتاب میں اور بہت سے دیگر تصنیفات میں بھی. یہی منہج شیخ صاحب فرماتے ہیں جو شیخ ربیع لے کے آئے ہیں. اس علماء کے جو سب سے بڑے اور پایہ کے علماء ہیں انہوں نے اس منہج کی تائید کی ہے، مخالفت نہیں کی. ومنهم الشيخ العلامة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ العلامة محمد ناصر الألباني، والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله. یہ علماء وغیرهم ان کے علاوہ بھی ان علماء نے اس کتاب کی تائید کی ہے اور تقریر بھی، تقدیم بھی اس کتاب کی کیا. مزے کی بات ہے، یعنی شیخ عبد العزيز بن باز رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کو دیکھا ہے، شیخ صالح الفوزان نے دیکھا ہے، الألباني دیکھے اور تقریر بھی لکھی ہے سبحان اللہ، اور جو اس کتاب میں ہے اس کی تائید بھی کی ہے کہ منہج النقد ارسل جماعت کا منہج نقد میں اور جرح میں جو ہے، چاہے وہ افراد کا ہو یا جماعات کا ہو یا کتابوں کا ہو یا گروہوں طوائف کا ہو بدعت میں سے، وہ یہی منہج ہے جو سلف کا ہے، جو قرآن اور سنت میں ثابت ہے وہی منہج ہے. اور آج کے علماء کا الحمدللہ بھی یہی منہج ہے، سلفی علماء کا خاص طور پہ، ہر عالم کا نہیں. ایسے علماء موجود ہیں، جب مودودی کی بات کی جائے تو کہتے ہیں اس کو اچھائیں بھی تو کی ہیں، اس کی اچھائیں کیوں نہیں بیان کرتے ہو؟ سید قطب کی بات کی جاتی کہتی ہے اور اس نے اچھائیں بھی تو ہیں، وہ کیوں ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ منہج جو موازنات ہے، یہ بدعت کا منہج ہے. اور یاد رکھیں، یہ نشانی نوٹ کر لیں، جو بھی موازنات کی بات کرتا ہے جب آپ کسی بدعتی کا رد کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اس کی کوئی اچھائی بھی بیان کر دو، تو دونوں میں سے ایک شخص ہے، یا تو جاہل، اسے پتہ نہیں ہے کہ منہج موازنات ہوتا کیا ہے اور باطل ہے، یا وہ انہی میں سے ہے جن کی وہ تائید کر رہا ہے. دونوں میں سے ایک بات ضرور ہے، یا جاہل ہے یا انہی میں سے جن کا وہ دفاع کر رہا ہے، تیسری بات ہے ہی نہیں. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں، وقد سئل سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز السؤال التالي. فضيلة الشيخ العلامة الإمام الوالد عبد العزيز بن باز رحمه الله سے یہ سوال کیا گیا. بالنسبة لمنهج أهل السنة والجماعة فی نقد اہل بدع و کتبہم، اس منہج کے تعلق سے سوال کیا گیا کہ اہل سنت جماعت کا منہج اہل بدعت کی تنقید میں اور ان کی کتابوں کے رد میں، هل من الواجب ذکر محاسنہم ومساوئہم فقط ام فقط مساوئہم، کیا یہ واجب ہے کہ ہم جب اہل بدعت کا رد کریں یا تنقید کریں یا ان کی کتابوں کا رد کریں یا ان کی کتابوں کی تنقید کریں، کیا یہ واجب ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان کی اچھائیں بھی بیان کریں برائیوں کے ساتھ دونوں، یا صرف برائیاں بیان کریں یا غلطیاں بیان کریں صرف؟ فاجاب رحمہ اللہ فضیلۃ الشیخ العلامہ عبد العزیز بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، المعروف فی کلام اہل العلم، اہل علم کے کلام میں جو بات معروف ہے، نقد المساوئ للتحذیر، کہ جو برائیاں ہیں وہی بیان کی جاتی ہیں تحذیر اور تنبیہ کے لیے، تاکہ لوگ آگاہ ہو جائیں اور ان سے دوری اختیار کر لیں، ان مناہج باطلہ سے بھی دوری اختیار کر لیں، ان لوگوں سے بھی دوری اختیار کر لیں، ان جماعتوں سے بھی دوری اختیار کریں، ان کی کتابوں سے بھی دوری اختیار کریں. تحذیر سب سے ہے جب نقد کی ہے. وہ بیان الاخطاء التي اخطأوا فيها للتحذير منها، اور جو غلطیاں انہوں نے بیان کی ہے ان لوگوں کی، اہل بدعت کی، اس لیے بیان کی ہے تاکہ لوگ ان سے آگاہ ہو جائے اور ان سے دوری اختیار کر لے اور ان کے لیے تنبیہ ہو جائے. اما الطيب معروف مقبول الطیب، ان میں سے جو اچھا ہے، یعنی جو اہل سنت میں سے جس نے غلطی کا ارتکاب کیا ہے، بدعت میں سے نہیں ہے، وہ تو معروف ہے، وہ مقبول بھی ہے وہ اچھا بھی ہے. لیکن المقصود التحذیر من اخطائهم، مقصد یہ ہے کہ جو اہل بدعت میں سے ہے ان کی جو غلطیاں ہیں ان سے تحذیر اور تنبیہ کرنا مقصود ہے. جیسا کہ الجہمیتی والمعتزلہ الرافضہ، جیسے کہ جہمی ہیں، معتزلی ہیں، رافضے ہیں، وما اشبہ ذلك، اور ان جیسے جو دوسری جماعتیں ہیں. فإذا دعت الحاجة الى بیان، بس جب ضرورت ہوتی ہے کسی چیز کے بیان کرنے کی یا وضاحت کی جب ضرورت پڑتی ہے، ما عنده من حق يبين، جب ان میں ان اہل بدعت کے پاس جو حق ہے جب ضرورت پڑتی ہے تب بیان کیا جاتا ہے، ہمیشہ بیان نہیں کیا جاتا، کب ضرورت پڑتی ہے. وَإِذَا سَأَلَ السَّائِلُ مَا عِنْدُهُ مِنَ الْحَقِّ مَاذَا وَافَقُ فِيهِ أَهْلِ السُّنَّةِ، جب سوال کرنے والا وہ سوال کرے کہ اب ان کے پاس کوئی حق بھی ہے کہ نہیں، اہل بدعت تو ہیں غلطی تو بیان کر دیں گے، کوئی حق پر بھی ہیں، یا کسی چیز میں اہل سنت موافقت بھی کی ہے یا ہر چیز میں مخالفت کی ہے، تب اس وجہ سے اس اعتبار سے ان کے پاس جو حق ہے جو ان کا کوئی اچھا ہے تب بیان کی جاتی ہے، ابتداءً بیان نہیں کی جاتی. والمسؤول يعلم ذلك، اور جسے سوال کیا جا رہا ہے وہ یہ جانتا ہو کہ سائل اس لیے سوال کر رہا ہے. دیکھیں سبحان اللہ، یہ بھی قید ہے، یہ نہیں کہ موازنات کا منہج لے کے آیا اس لیے دونوں باتیں کر رہے ہیں. نہیں، جسے سوال کیا جا رہا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ جس سوال کر رہا ہے اس کو وضاحت تو ہو گئی بات کی، غلطی تو اس نے جان لی ہے، اب یہ صرف جاننا چاہتا ہے کوئی اچھا ان کی کوئی اچھی بات جو اہل سنت کو موافقت بھی ان کی ہے کہ نہیں. ولكن المقصود الاعظم جو سب سے بڑا مقصد ہے نقد کا اور رد کا، والاہم اور سب سے زیادہ جو اہمیت رکھتا ہے اس مسئلے میں، بیان ما عندهم من الباطل، جو ان کے پاس باطل ہے اس کو بیان کرنا، یہی اہم ہے، یہی سب سے ضروری بات ہے. کیوں؟ لیحذر السائل ولئلا يميل اليهم ولئلا يميل اليهم، تاکہ جو سوال کرنے والا ہے وہ ان سے آگاہ ہو جائے اور ان کی طرف مائل نہ ہو. اصل مقصد یہی ہے نا، جب آپ کسی بدعتی کا شخص ہو یا گروہ ہو یا کوئی کتاب رد کرتے ہیں، اس کی غلطیاں یا ان کی غلطیاں بیان کرتے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ اس سے آگاہ کریں دور اختیار کرنے کے لیے، یا آپ یہ چاہتے کہ وہ اس جماعت میں یا اس شخص کے ساتھ شامل ہو جائے اور یہ کتاب پڑھے؟ آپ چاہتے کیا، مقصد کیا آپ کا؟ اگر مقصد دوری اختیار کرنا ہے تو پھر آپ نے اچھے بیان نہیں کرنی، ورنہ پھر اچھے بیان کرنے سے مقصد آپ کا تبدیل ہو جاتا ہے. فسألہ آخر، کسی اور نے شیخ صاحب سے سوال کیا، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے، فیہ اناس یوجبون الموازنہ، بعض ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں واجب ہے موازنہ کریں، اچھائی اگر برائی بیان کرنی ہے تو اچھائی بھی ساتھ بیان کریں. انک اذا انتقدت مبتدعا ببدعته لتحذر الناس منه یجب ان تذکر حسناته حتى لا تظلمه. سبحان اللہ، سائل نے کہا، کسی اور سائل نے کہا، بعض ایسے لوگ موجود ہیں جو موازنات کو واجب قرار دیتے ہیں کہ جب آپ نے کسی بدعتی کی بدعت کو نقد کرتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اس سے آگاہ ہو جائے، اب تمہارے اوپر یہ بھی واجب ہے کہ اس کی اچھائیاں بیان کر دیں تاکہ اس پر ظلم نہ ہو. فاجاب شیخ رحمہ اللہ، فضیلۃ الشیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ جواب میں فرماتے ہیں، لا ما هو بلازم، یہ لازمی نہیں ہے، یہ لازمی نہیں ہے. ولہذا اذا قرأت کتب اہل سنت، یہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ کا قول ہے جو میں نقل کر رہا ہوں اس کتاب سے، کن سیفین علی الجادہ. ولہذا اذا قرأت کتب اہل سنت، اس لیے اگر آپ پڑھتے ہیں اہل سنت جماعت کی کتابیں، وجدت ان المراد التحذیر، آپ یہ ضرور پاتے کہ مراد ان کتابوں میں تحذیر ہے، یہی مقصد ہے ان کتابوں کو لکھنے کا، البدایت سے آگاہی اور تحذیر ہے. اقرا، مثال کے طور پہ اقرا فی کتب البخاری، امام بخاری کی کتابوں میں پڑھیں، جیسا کہ خلق افعال العباد. خلق افعال العباد یہ امام البخاری رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن اسماعیل ابی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، جیسے صحیح بخاری ہے، یہ کتاب بھی اسی طریقے سے ہے، جس میں عقیدے کے بعض اہم مسائل بیان کیے گئے ہیں. جی ہاں، بڑی پیاری کتاب ہے. فی کتاب الادب فی الصحیح، اور صحیح بخاری میں کتاب الادب بھی دیکھ لیں آپ، کتاب الادب میں بھی آپ کو یہ منہج نظر آئے گا. کتاب السنہ لعبداللہ بن احمد، اور کتاب السنہ امام عبداللہ بن احمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں بھی دیکھ لیں، اور کتاب التوحید لابن خزیمہ، اور کتاب التوحید بن خزیمہ کی کتاب دیکھ لیں، اس میں بھی آپ کو یہی ملے گا. اور رد عثمان بن سعید الدارمی رحمہ اللہ علی اہل البدع، اور امام عثمان بن سعید الدارمی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل بدعت کا رد کیا، جیسے کہ بشر مریسی کا رد کیا، معروف ہے ان کا رد، بشر مریسی کا رد. اور یہ بھی ایک عقیدے کی کتاب ہے جس میں آپ کو رد نظر آئے گا، صرف رد ہوگا، جس میں موازنہ نہیں ہوگا، اچھائی برائی دونوں بیان نہیں کی جائے گی. آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، سلف کی کتاب، سلف کے علماء کی کتابیں جس میں انہوں نے رد کیا اہل بدعت کا، وہاں پہ آپ کو ان اہل بدعت کی اچھائی بیان کرنا نظر نہیں آئے گی. الى غیر ذالک یریدون للتحذیر من باطلہم، ان کے علاوہ بھی اور تصنیفات ہیں اور کتابیں ہیں. ان کتابوں میں یہ ساری باتیں اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ ان کے باطل سے تحذیر و آگاہ کیا جائے. ما هو المقصود تعدید محاسنهم، اصل مقصد ان کتابوں کی تصنیف میں ان کی اچھائیاں گننے یا تعداد کرنے میں نہیں ہے کیونکہ کیا اچھائیاں ہیں. المقصود التحذیر من باطلهم، اصل مقصد یہ ہے کیونکہ باطل سے تحذیر و آگاہ کرنا ہے. ومحاسنهم لا قیمت لها، ان کی جو اچھائیاں ہیں ان کی کوئی قیمت بھی نہیں ہے. بنسبت لمن کفر، اس کے لیے جس نے کفر کیا ہے، کیونکہ اذا كانت بدعته تکفره، کیونکہ اگر اس کی بدعت بدع مکفرہ ہے، بطلت حسناته، اس کی سارے کے سارے اچھائیاں باطل ہو گئی ہیں، مٹ گئی ہیں، کیونکہ کفر کے ساتھ کوئی نیک عمل باقی رہتا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بھی شرک کریں میں تیرے سارے عمل بھی اکارت کر دوں. تو کفر کے ساتھ کوئی عمل صالح باقی نہیں ٹھہرتا. وان کانت لا تکفره، اور اگر اس کی بدعت بدعت مکفرہ نہیں ہے، بدعت غیر مکفرہ ہے، فہو علی خطر عظیم، تب تو بڑے عظیم خطرے میں ہے. فالمقصود بیان الاخطاء والاغلاط التي يحذر منها، اصل مقصد یہ ہے کہ جو غلطیاں ہیں، جو خطائیں ان لوگوں نے کی، اہل بدعت نے کی ہیں، ان کو بیان کرنا ہے، جن سے لوگوں کو آگاہ کیا جاتے اور تحذیر کی جاتی ہے. اور یہ النصر العزیز تصنیف ہے، اس کے مقدمے میں شیخ صاحب نے یہ بیان کی ہے. طائف میں شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے سن 1413 ہجری میں، 1413 ہجری میں، اب کتنی ہے، 1436 ہے، 23 سال پہلے سے یہ علماء کی یہ اقوال موجود ہیں اور محفوظ ہیں. 23 سالوں سے علماء بات بار بار بیان کر رہے ہیں، بعض لوگوں کو ابھی تک بھی عقل نہیں آئی، ابھی تک بھی سمجھ نہیں آئی. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں، وسئل الشیخ العلامہ صالح بن فوزان الفوزان حفظه اللہ بعد ان سئل عدة اسئلة حول الجماعات السؤال التالی. فضلت الشیخ العلامہ صالح بن فوزان الفوزان حفظه اللہ سے یہ سوال کیا گیا، بہت سارے سوالوں کے ساتھ، جو جن کے تعلق جماعتوں کے احوال سے تھا، یہ سوال پوچھا گیا، یا شیخ نحذر منهم دون ان نذكر محاسنهم مثلا او نذكر محاسنهم ومساوئهم. فضلۃ الشیخ، جب ہم اہل بدعت کا رد کریں یا ان کی کوئی غلطیاں بیان کریں، جب ان کی تحذیر کریں، کیا ان کی تحذیر کرتے وقت ہم ان کی کوئی اچھائیں بھی بیان کریں، کوئی محاسن بھی بیان کریں مثلا، یا ان کی اچھائیں اور برائیں دونوں بیان کریں؟ یعنی تحذیر کرتے وقت صرف برائیں بیان کریں اور ان کی اچھائیں بیان نہ کریں، یا دونوں بیان کریں؟ سائل نے یہ سوال کیا. فاجاب فضیلۃ الشیخ العلامہ صالح بن فوزان الفوزان حفظه اللہ، جواب میں فرماتے ہیں، اذا ذکرت محاسنهم معناه دعوت لهم، اگر آپ ان کی اچھائیں بیان کرتے ہیں برائیوں کے ساتھ، اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کی طرف دعوت دے رہے ہو. اتنی پیاری بات ہے. یعنی جب کسی باطل گروہ کا رد کرتے ہو، چاہے وہ شخص ہو یا جماعت ہو، یا کسی بدعت کی کتاب کا رد کرتے ہو، اور پھر کوئی اچھائی بھی بیان کر دیتے ہو، اس کتاب کے مصنف کی یا اس کتاب کی یا اس گروہ کی یا اس شخص کی، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اچھائی بیان آپ نے کیوں کی ہے؟ تو حقیقت میں آپ ان کی طرف دعوت دے رہے ہیں. لا تذکر محاسنہم، نہیں، ہرگز نہیں، ان کی اچھائیں ہرگز بیان نہ کریں. اذکر الخطأ الذی ہم علیہ فقط، ان کی جو خطا ہے، جو غلطی ہے، صرف اسی کا ذکر کریں. لأنهم ما هم موکول لک ان تدرس وضعهم، تمہارے ذمہ یہ کام نہیں لگایا گیا کہ تم ان کی پوری ہسٹری جا کے دیکھ لو، کیا اچھائی اور کیا برائی ہے. وتقوم شخصیاتهم، اور پھر ان کی شخصیت کو آپ تقویم کرو اور دیکھو اچھی ہے یا بری ہے. انت موکول لک ببیان الخطأ الذی عندهم، تمہارے ذمہ صرف یہ کام ہے، جو خطا، جو غلطیاں انہوں نے کی ہیں، جن غلطیوں کا ارتکاب کیا ہے، اس کو بیان کرنا ہے. الذي عندهم من اجل ان يتوب منه، جو جن غلطیوں کو انہوں نے ارتکاب کیا ہے، ان کو بیان کرنا مقصد ہے، یہی تمہارے ذمہ کام ہے. کیوں؟ تاکہ وہ ان سے توبہ کریں، جب آگاہ ہوگی، پتہ چلے گا یہ غلط ہے، یہ بدعت ہے، تب وہ توبہ بھی کریں گے. ومن اجلی، اور دوسری وجہ یہ ہے، ان يحذره غيرهم، تاکہ دوسرے لوگ ان سے آگاہ رہیں اور ان سے دور اختیار کریں اور ان کو تنبیہ ہو جائے. اما اذا ذکرت محاسنهم، اور اگر آپ ان کی اچھائیں بھی بیان کرتے ہیں، قالوا هذا الذي نبغيه، تو پھر وہ یہی کہیں گے، یہی تو ہم چاہتے ہیں. مقدمة نصر العزیز اسی کتاب میں صفحہ نمبر 8 میں, اور یہ تیسرا درس ہے فضلۃ الشیخ کا, جنہوں نے بھی طائف میں یہ درس 1413 میں طائف میں انہوں نے ان سوالوں کو جواب دیا. وسئل فضلۃ الشیخ عبد العزیز محمد السلمان رحمہ اللہ, فضلۃ الشیخ عبد العزیز محمد السلمان رحمہ اللہ, السؤال التالي, یہ سوال پوچھا گیا, اور یہ شیخ زیادہ معروف نہیں ہے طلاب علم, اور یہ شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی کے شاگردوں میں سے ہیں, شیخ بن باز کے ہم عمر ہیں اور ان کے ساتھی ہیں, شیخ بن عثیمین کے ساتھی ہیں, اور ان کی وفات بھی 1422 ہجری میں ہوئی, یعنی ان کے ساتھ تقریباً آگے پیچھے تھوڑا سا اسی وقت میں وفات ہوئی. یہ سوال کیا گیا فضلۃ الشیخ عبد العزیز محمد السلمان سے, هل تشترط الموازنۃ بین الحسنات والسیئات فی الکلام علی المبتدعۃ, کیا یہ شرط لازمی ہے کہ جب اہل بدعت پر ہم کلام کریں ان کی اچھائیں اور برائیں بیان کریں, لیکن ایک شرط ہے, سائل نے یہ شرط رکھی ہے, فی منہج السلف, منہج السلف میں کیا یہ شرط موجود ہے کہ جب البدعت کی ہم بدعت بیان کریں, لوگوں کو آگاہ کریں, ان کی غلطیاں بیان کریں, کیونکہ کوئی اچھائی بھی بیان کریں؟ سائل نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی کیا رائے ہے, بلکہ بڑے عالم ہیں, سائل نے کیا سوال کیا, فی منہج السلف, یہ قید لگائی منہج السلف میں کیا یہ شرط موجود ہے؟ اب جواب سنیں. فاجاب رحمہ اللہ فضلۃ الشیخ عبد العزیز محمد السلمان حفظہ اللہ, رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اعلم وفقنا اللہ ایاک وجميع المسلمین, یہ جان لو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے, انہ لم یؤثر عن احد من السلف الصالح من الصحابۃ والتابعین وتابعیہم باحسان, یہ کسی سے ثابت نہیں ہے سلف میں سے, سلف صالحین میں سے, چاہے وہ صحابہ ہوں یا تابعین ہوں, کیونکہ بعد میں آنے والے جو ان کی اتباع احسان کے ساتھ کرتے آئے ہیں, تعظیم احد من اہل بدعی, کہ اہل بدعت کسی اہل بدعت میں سے کسی کی بھی تعظیم انہوں نے کی ہوں, والموالین لاہل بدعی والمنادین بموالاتہم, اور نہ ہی ان کی تعظیم کی ہے جو اہل بدعت کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں یا ان کی دوستی کی طرف دوسروں کو بلاتے ہیں, لان اہل بدعی مرض القلوب, کیونکہ اہل بدعت جو ہیں وہ دلوں کے مریض ہیں, ویخشى على من خالطهم او اتصل بهم, تو یہ ڈر لاحق رہتا ہے, یہ ڈر رہتا ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ ملتے ہیں یا ان سے کوئی تعلق قائم کرتے ہیں, ان يصل اليه ما بهم من هذا الداء العضال, کہ یہ مرض ان میں بھی منتقل ہو جائے, یہ خطرناک مرض, لان المريض يعدي الصحيح ولا عكس, کیونکہ جو مریض ہے وہی اچھوت ہوتا ہے اور وہی بیماری منتقل صحیح تندرست شخص کی طرف کرتا ہے, نہ کہ تندرست شخص بیمار شخص کی طرف کوئی بیماری منتقل کرتا ہے. فالحذر الحذر, تو میں آگاہ کرتا ہوں, آگاہ کرتا ہوں, من جميع اهل البدع, سب اهل بدعت سے, ومن اهل البدع الذين يجب البعد عنهم وهجرانهم, اور خاص طور پر انہیں بدعت سے جن سے دوری اور ہجر اختیار کرنا لازمی ہے اور واجب ہے, جیسا کہ اہل جہمیۃ والرافضۃ والمعتزلہ والماتریدیہ والخوارج والصوفیہ والاشاعرہ ومن علی طریقتہم المنحرفۃ عن طریق السلف, یہ گروہ یا ان کے لوگ کوئی بھی گروہ جس نے اپنا ایک منہج اور راستہ اختیار کیا ہے اور بنایا ہوا ہے جو منہج السلف الصالحین سے دور ہے اور منحرف ہے اور سلف صحیح کے راستے سے دور ہے, فینبغی للمسلم ان يحذرهم ويحذر منهم, تو مسلمان پر لازمی ہے اور واجب ہے کہ وہ خود ان سے آگاہ ہو جائے اور آگاہ رہے اور دوسروں کو بھی ان سے آگاہ رکھے تاکہ وہ ان سے دوری اختیار کر لیں. یہ بھی اسی کتاب میں سے لیا گیا, مقدمۃ النصر العزیز صفحہ نمبر 12 میں, یہ کتاب موجود ہے مطبوع ہے, النصر العزیز مقدمہ اس کا. وسئل الشيخ الألباني رحمه الله, فضلة الشيخ محمد ناصر الألباني رحمه الله عليه, سي سوال کیا گیا, عن قاعدة الموازنة, اس قاعدة کی موازنة کس قاعدة کے متعلق سوال کیا گیا, فانکرها شیخ صاحب علامہ الألباني رحمه الله عليه نے اس کا انکار کیا, وجاء في كلامه, اور علامہ الألباني کی بعض الفاظوں کا شیخ صاحب ذکر کرتے ہیں, ان الفاظوں میں سے چند کا ذکر شیخ عبد السلام السحیمی حفظ اللہ بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں, من اين لهم ان الانسان اذا جاءت مناسبه لبيان خطا مسلم ان كان داعيه او غير داعيه, یہ کہاں سے یہ لوگ لے کے آئے ہیں کہ اگر کوئی ایسی مناسبت ہو کہ ایسا وقت آئے جس میں کسی مسلمان کی غلطی بیان کرنا مقصود ہو، چاہے وہ داعی ہو یا بغیر غیر داعی ہو، یا دعوت تبلیغ سے منسلک ہو یا دعوت منسلک نہ ہو، کسی مسلمان کی جب خطا یا غلطی بیان کرنا مقصود ہوتی ہے، یہ بات کہاں سے یہ لوگ لے کے آئے ہیں؟ لازم یعمل محاضرہ، کہ وہ پورا لیکچر دے دے، یذکر فیہ محاسنہ من اولہا الی آخرہا، جس میں وہ اس کی غلطی کے ساتھ ساتھ اس کی ساری اچھائیاں بیان کر دیں شروع سے آخر تک، پورا لیکچر دے دے اس میں. یہ لوگ یہ کہاں سے بات لے کے آئے ہیں؟ اللہ اکبر، شیء عجیب، یہ بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب چیز ہے، سبحان اللہ، واقعی عجیب چیز ہے. اور یہ اس کا حوالہ ہے، من اجوبۃ الالبانی علی اسئلۃ ابی الحسن الدعویہ، یہ ریکارڈنگ موجود ہے، اس میں سے، اس ریکارڈنگ میں سے شیخ صاحب نے یہ قول نقل کیا ہے. پھر شرح میں اپنے ہی اس قول کی شیخ عبد السلام فرماتے ہیں، جس کی تنقید کی جاتی ہے نا حق کی بنیاد پر، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ حق کو رد کرے، بل اس پر واجب ہے، بلکہ اس پر واجب ہے کہ وہ حق کی طرف پلٹے، اور اسے خوش ہونا چاہیے کہ اسے حق کی طرف بلایا جا رہا ہے اور وہ حق کی طرف واپس پلٹ رہا ہے، اگر وہ سچا ہے کہ وہ حق پر ہے، اور حق اتباع کرنا ہی حق ہے، سبحان اللہ. ومما تقدم، جیسا فرماتے اور جو بات گزر چکی ہے، عن علماء السلف متقدم المعاصرین، ہم پہلے جو بیان کر چکے ہیں سلف علماء جو گزر چکے ہیں یا جو دور حاضر میں موجود ہیں، يتبين، یہ بات واضح اور عیاں ہو جاتی ہے، انه ليس من منهج السلف الموازنات في نقد اهل الباطل، یہ منهج موازنات اہل باطل کی تنقید کرتے وقت یہ سلف کا منهج نہیں ہے، سلف کا منهج میں سے نہیں، یہ بات واضح ہے کہ نہیں؟ کوئی شک و شبہ باقی رہتا ہے؟ وان ذلك المنهج، اور یہ منهج جو ہے، اي الموازنه بين الحسنات والسيئات عند النقد، کہ اچھا اور بنایا، منهج موازنات یعنی اچھا اور برا دونوں بیان کرنا تنقید کرتے وقت، یؤدی الی مفاسد کبیرۃ وخطیرۃ جدا، اور یہ منہج جو ہے موازنات کا، تنقید کرتے ہوئے اہل بدعت کی، برائیں بیان کرتے ہوں کہ اچھائیں بھی بیان کرنا، جو ہے اس سے بہت بڑے اور خطرناک مفسدے لاحق ہوتے ہیں. وہ اہم ہوا، جن میں سے بعض اہم بڑے اور خطرناک جو مفاسد البرائیں ہیں وہ یہ ہیں، نمبر ایک، تجہیل السلف. سب سے پہلی بات یہ لازم آتی ہے، جو منہج موازنات کی طرف بلاتے ہیں لوگوں کو، یہ بات لازم آتی ہے کہ ایسے لوگ سلف صالحین کی تجہیل کر رہے ہیں کہ وہ جاہل تھے. یہ بات کیسی آئی کہ جاہل تھے؟ ظاہر ہے جب انہوں نے رد کرتے وقت، اہل بدعت کا رد کرتے وقت، کوئی ایک اچھائی بھی بیان نہیں کی، اور یہ لوگ کہتے ہیں اچھائی بیان کرنا لازمی ہے، دونوں میں سے ایک عالم ایک جاہل ہے، یا تو یہ عالم ہے وہ جاہل ہے، وہ جاہل تھے، یا وہ عالم تھے یہ جاہل ہے، ان کے نزدیک حقیقتاً زبان سے نہیں کہتے، زبان سے تو سلف صالحین سلف صالحین رٹ لگائے رکھتے ہیں 24 گھنٹے، ان کی کتابوں میں، تقریروں میں سلف کے اقوال کوٹ کرنا، دیکھ لیں حزبیوں کو، اخوانیوں کو، دواعش کو، اور اخوان مسلمین کو، اور القاعدہ والوں کو، یہی سلف صالحین کے اقوال، ابن تیمیہ کے اقوال بڑے کثرت سے کوٹ کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک شخص کو زندہ جلا دیا اور وجہ کیا بتائی؟ ابن تیمیہ کا قول لے کے آئے ہیں. واللہ سلف بھی ان سے بری ہیں، ابن تیمیہ بھی ان سے بری ہیں، اور سنت بھی ان سے بری ہیں. الغرض، تو سب سے پہلا جو مفسدہ، خطرناک اور عظیم مفسدہ اس منہج سے جو لازمی آتا ہے، وہ کیا ہے؟ تجہیل السلف، کہ سلف جاہل تھے. نمبر دو، رمیہم بالظلم والجور، کہ سلف صالحین نے البدعت پر ظلم کیا. تہمت ہے کہ نہیں سلف صالحین پر کہ انہوں نے ظلم کیا؟ کیسے؟ کہ انہوں نے صرف برائی بیان کی ہے، اور یہی ان کے نزدیک انصاف تھا. ان کے نزدیک انصاف کس میں ہے؟ برائی کے ساتھ اچھائی بھی بیان کرنا لازمی ہے، تو دونوں میں سے ایک منصف ہے اور ایک مجرم ہے، ظالم ہے. دونوں میں سے کون ہے؟ سلف نے تو ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ حق پر تھے اور انصاف کرنے والے تھے اور عالم تھے، جاہل نہیں تھے، نہ ہی ظالم تھے. تو پھر یہ بات لازمی آتی ہے کہ یہی لوگ خود جاہل ہیں، یہی ظالم ہیں. تیسری بات جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، ان دونوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں، نمبر تین، تعظیم بدع و اہلہا، بدعت کی تعظیم ہوتی ہے اہل بدعت کی تعظیم بھی ہوتی ہے، دونوں کی تعظیم ہوتی ہے، وہ تحقیر امت السلف اور امت سلف کی تحقیر ہوتی ہے، منہج سلف کی بھی تحقیر ہوتی ہے. وہ کیسے؟ جب برائی کے ساتھ اچھے بیان کر دی ہے، عوام الناس میں دونوں میں سے کون سی بات ان کے لیے واضح ہو جائے گی؟ اچھائی یا برائی؟ اچھائی. عوام الناس برائی نہیں دیکھتے. میں بتا دوں ایک بڑی بات، یہ بات بھی دیکھ لیں آپ، جو عوام الناس ہیں جب موازنے کی بات کرتے ہیں، ایک شخص جو ہے وہ دہشت گردی پھیلاتا ہے، لیکن نمازی بھی ہے، وہ تہجد بھی پڑھتا ہے، وہ دن میں روزہ بھی رکھتا ہے، وہ فقراء کی مدد بھی کرتا ہے. پہلی بات گئی کہ نہیں؟ دہشت گردی والی بات کہاں رہی؟ یار جب اتنی خوبیاں ہیں، اتنی اچھائیاں ہیں، اور پھر اس کے پاس کوئی دلیل بھی تو ہوگی، اس کے پاس کوئی ثبوت بھی تو ہوگا، اس کے پاس علماء کے اقوال بھی تو ہوں گے، ان کے بھی علماء ہیں، ان کے بھی علماء ہیں، پھر بات کہاں تک پہنچ جاتی ہے؟ لیکن جب بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی پھیلائی ہے، منہج سلف سے ہٹ گئے ہیں، اپنا باطل منہج اختیار کیا ہے، امت میں دہشت گردی پھیلائی ہے، یہ اہل باطل ہے، بدعت ہے، بس سننے والا کیا سمجھے گا؟ اب کہیں پر آپ نے کوئی اسے موقع دیا ہے، کہیں سے بھی وہ یہ جان لے اس میں کوئی اچھائی بھی ہے، اس کو پتہ ہے کہ کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہے، نمازی بھی ہے، روزے بھی رکھتا ہوگا، صلاۃ اللیل بھی، تہجد بھی پڑھتا ہوگا، لیکن یہ بات اس کے بیک گراؤنڈ میں ہے. جب آپ دونوں چیزیں بیان کرتے ہیں، پھر یہ بات ابھر کے سامنے آتی ہے، اس کی جو اصل جو جرح اور تنقید ہے وہ باقی نہیں رہتی، اور جو اس کی جو اچھائیں بیان کی گئی ہیں وہی باقی رہتی ہیں. اور دوسرے لوگوں کو بھی جو اہل بدعت اہل باطل ہیں، جو ان بدعتوں کی تائید کرتے ہیں، ان کی حمایت کرتے ہیں، ان کو بھی موقع مل جائے گا کہ دیکھو تمہارا عالم بھی تو تعریف کرتا ہے، تمہارے عالم بھی تعریف کی ہے. ہاں غلطی بھی ان کی، غلطی کس سے نہیں ہوتی، غلطی سب سے ہوتی ہے. تمہارے علماء بھی تعریف کرتے ہیں، تمہارے علماء بھی تائید کرتے ہیں، تم کون ہوتے ہو؟ اس لیے یہ منہج بالکل واضح ہے، واللہ سورج کی طرح آیا ہے. جو اس منہج کو نہیں سمجھ سکتا تو وہ خود نہیں سمجھنا چاہتا، سچ بات ہے. جو نہیں سمجھنا چاہتا وہی نہیں سمجھے گا، ورنہ مجھے بتائے اس میں سے کون سی ایسی بات ہے جو سمجھنے کے لائق یا قابل نہیں ہے؟ اللہ کے لیے مجھے بتائے. کتنے دروس ہو چکے ہیں، ایک ہی بات ہم پڑھ رہے ہیں، منہج الموازنات، قرآن مجید کی آیات، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صحابہ کرام کے اقوال، تابعین کے اقوال، سلف کے اقوال، دور حاضر کے علماء الذین تبعوہم بإحسان کے اقوال، واضح اقوال، اور علماء ایسے جو امت میں معروف اور مشہور ہیں، اس کے باوجود بھی، اور یہ خرابیاں بھی بیان کی جا رہی ہیں کہ اس منہج موازنات سے یہ خرابیاں لازم آتی ہیں. تجہیل السلف ہے، رحم بالظلم والجور ہے، اور تعظیم بدع اہل البدع ہے، وہ تحقیر امت السلف، یہ بھی لازمی چیزیں آتی ہیں، اس کے باوجود بھی لوگ نہیں سمجھ رہے، تو مطلب کیا ہے؟ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے. تو ان کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ان کو ایک دل عطا فرمائے جو اس حق منہج کو سمجھ سکیں، جس سے وہ اس حق منہج کو سمجھ سکے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے. وما هم علیہ من السنت والحق، اور ان مسلف کے تحقیر کرنا، اور جس سنت اور حق پر وہ قائم اس کی بھی تحقیر کرنا، یہ بات اس سے لازمی آتی ہے. اور یہ شیخ صاحب نے اس بات کو کوٹ کیا ہے، بڑی پیاری کتاب المحجۃ البیضاء فی حماۃ سنۃ الغراء، فضیلۃ الشیخ العلامہ ربیع بن ہاد مدخلی حفظہ اللہ، صفحہ نمبر 127. تو شیخ صاحب نے، شیخ عبدالسلام السحیمی حفظہ اللہ نے، یہ جو خطرناک باتیں جو بیان کی ہیں، یہ کس سے لی ہے انہوں نے؟ فضیلۃ الشیخ العلامہ ربیع بن ہاد مدخلی حفظہ اللہ کی اس کتاب سے، المحجۃ البیضاء فی حماۃ سنۃ الغراء، یہ بڑی پیاری اور عظیم کتاب ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے، ثم ان الملفت للنظر ان اصحاب الدعوه الى منادات بين الحسنات والسيئات، جو چیز قابل غور ہے ان لوگوں میں جو اس دعوت والے ہیں، جو موازنات کی طرف بلاتے ہیں، دعوت اور دعوت موازنات والے ہیں، اچھائیوں برائیوں کا، ما فی هذا منهج من باطل، یہ تو بات واضح ہو چکے یہ منہج باطل، اس میں بہت سارا باطل موجود ہے، و تزین للبدع اہلها و تلمیعهم، اور اس باطل کے ساتھ بدعت اہل بدعت کی تزین اور خوبصورتی بھی ابھر کے باہر آتی ہے ان لوگوں کے اس منہج موازنات سے. هم لا يطبقون هذا منهج على اهل السنه المعاصرين السائرين على منهج على نهج السلف الكرام، وہ خود اس منہج پر خود قائم نہیں ہے، خاص طور پہ ان دور حاضر کے سلف علماء جو سلف صحیح کے منہج پر قائم ہیں. بل یقذفونہم بالبوائق والدواہی ظلم و بغی، بلکہ دور حاضر کے سلف علماء کہ جب تنقید کرتے ہیں تو ظلم کرتے ہوئے بہت ہی آگے بڑھ جاتے ہیں اور ایسی تہمتیں لگاتے ہیں جو ان علماء میں نہیں. ویذعونہا فی ارجاء الارض، اور پوری زمین میں ان تہمتوں کو اور ان غلط باتوں کو جو ان سلف علماء کی طرف منسوب کرتے ہیں یا ان کی غلطیوں کو عام کر دیتے پوری دنیا میں. ویفعلون کل ذلک، اور یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ انتصارا لاہل البدع، حقیقتا بدعت کی نصرت کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں. ومحاماۃ عنہم، اور ان کی حمایت کرتے ہوئے. فیقع المساکین فی حمئۃ الصدع عن سبیل اللہ، تو یہ مسکین لوگ اس گڑھے میں گر جاتے ہیں جس میں چاہے جانتے ہوئے انجانے میں، چاہے کس میں گر جاتے ہیں؟ الصدع عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے کی رکاوٹ بن جاتے ہیں. جب منہج حق میں آپ رکاوٹ پیدا کر دیتے ہیں، جب علماء حق کو آپ برا بلا کہتے ہیں اور اس کو عام بھی کر دیتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں ان پر اور اس کو عام بھی کر دیتے ہیں دنیا میں، تو حقیقتاً آپ عالم کی تنقیص نہیں کر رہے. عزت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، تو حقیقتاً آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. سورج پر تھوکنے سے کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، یہ بے وقوع احمق لوگ ہیں، لیکن یہ نہیں جان رہے کہ وہ خود حق کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں اور خود حق سے لوگوں کو روک رہے ہیں. علماء کی تنقیس کرنے سے، یاد رکھیں، اہل حق کی تنقیس کرنے سے جو کی تنقیس کر رہا ہے، جو پر ظلم کر رہا ہے، علماء کی قدر و قیمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ خود کہاں ہوتے ہیں؟ اچانک دیکھتے ہیں وہ خود اہل حق میں اور میں نے جو سلف کے لوگ ہیں اور حق کے بیچ میں بڑی دیوار رکاوٹ یہ لوگ قائم کر رہے ہوتے ہیں. وہ صد عن منہج سلف، اور منہج سلف کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں اور روکتے ہیں لوگوں کو. من حیث یشعرون او لا یشعرون، چاہے جانتے ہو یا انجانے میں، ان کو شعور ہو یا نہ ہو، وہ ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں. ویقعون فی حمئۃ الدعوۃ الى الباطل والبدع، اور دوسری طرف وہ بدعت کی طرف بلانے والے اور بدعت کی حمایت کرنے والے اور باطل کی طرف دعوت کرنے والے اور باطل کی حمایت کرنے والے ہو جاتے ہیں. من حیث یشعرون او لا یشعرون، چاہے جانتے ہو یا انجانے میں. انتہا کلامہ، یہاں تک فضیلۃ الشیخ العلامہ ربیع محمد خلی کی اس کتاب المحجۃ البیضاء صفر 31 میں یہ قول شیخ صاحب نے نقل کیا ہے. عجب بات ہے، آخری جو باتیں ہیں شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں منہج موازنات کے بارے میں ان لوگوں نے، اہل بدعت نے، حزب نے، خاص طور پہ اخوان المسلمین اور دوسرے جماعتوں نے جو ان کے ہم نوالے ہم پیالے ہیں، پوری دنیا میں شور مچایا ہے. موازنات لازمی ہے، کسی کی اگر تنقید کرنی ہے، جرح کرنی ہے تو اس کی اچھائیں بیان کریں، پوری دنیا میں شور مچایا ہے. ٹھیک ہے، مجھے یہ تو بتائیں کیا آپ لوگ خود اس پہ عمل کر رہے ہو؟ شیخ ربیع کی تنقید کی ہے ان لوگوں نے، ایک اچھائی بیان کی ہے، ظلم کیا ہے؟ واللہ شیخ صاحب پہ ظلم کیا ہے؟ تہمتیں لگائی ہیں، بہتان لگائے ہیں. اچھا، یہ منہج خود نہیں اپنائے، خود کیوں نہیں اپنائے؟ کہہ دیتے شیخ صاحب کی اچھائی بھی ہے، وہ عالم بھی تو ہے، عالم بھی نہیں مانتے شیخ صاحب کو، گرچہ علم حدیث میں PhD ہیں، علم حدیث میں، یوں کہ اپنی فیلڈ ہے، جرح و تعدیل کا اپنا علم ہے، وہ خود اپنی رائے نہیں پیش کر رہے، علم کی بنیاد پر یہ بات کر رہے ہیں، علماء کی تائید سے یہ بات کر رہے ہیں. سبحان اللہ، اگر موازنات ہونے چاہیے ہوتی تو پھر ان کے کیوں نہیں کرتے بھائی؟ آپ کے نزدیک بدعتی ہیں، آپ کے نزدیک وہ فتنے والے ہیں، تو پھر کوئی اچھائی تو بیان کر دیں. جو بھی سلف عالم میں دیکھ لیں آپ، جن کی انہوں نے رد کیا ہے، ایک نام مجھے بتا دیں جن کی انہوں نے برائی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ کوئی خوبی بیان کی ہو، تو ہمیں تو شور مچا، ہمیں بہرا کر دیا ہے، پوری دنیا میں شور مچایا ہے، اور اس پر خود عمل کرنے والے نہیں ہو، تو شور کیوں مچایا ہے؟ کس لیے؟ صرف لوگوں کو بیوقوف کرنے کے لیے، کیونکہ عوام الناس میں جو جاہل لوگوں کی بات اچھی لگتی ہے. یار کسی کی برائی کرنا اچھا نہیں لگتا، کرٹیسائز کرنا عمومی طور پہ اچھا نہیں لگتا، کیا خیال ہے؟ جہالت کی وجہ سے عوام الناس میں جو جاہل لوگ ہیں، کرٹیسائز کرنا، لوگ کہتے ہیں یار لوگوں کو چھوڑ دو اپنے حال پہ، کسی کو کچھ مت کہو، لوگوں کی برائیاں کیوں کرتے ہو؟ ہر بندے نے خود اپنے رب کا جواب دینا ہے. دیکھیں شیطان کیسے خون میں دوڑتے ہیں, یہ وسوسے کیسے لے کے آتے ہیں. ہر بندے نے خود اپنے رب کو جواب دینا ہے. تم لوگوں کو کیوں پیچھے پڑے ہو, کبھی یہ غلط ہے کبھی وہ غلط ہے, اس کا رد ہے کبھی اس. یار کام بھی تو کر رہے ہیں نا, غلطی کس سے نہیں ہوتی, ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے, کیوں پکڑ لیتے ہو ہر بندے کو. اچھا اگر غلطی کی بھی تو ہے, کوئی اچھائی بھی تو کر رہا ہے نا, کوئی خوبی بھی تو اس کے بیان کر دیا کرو نا بھولے سے بھی. کتنی کالے دل ہیں لوگوں کے, صرف برائی پکڑ کے رہتے لوگوں کے, کوئی اچھائی نظر نہیں آتی ان کو, پتہ نہیں کالا دل کس کا ہے. سبحان اللہ, دیکھیں جو چیز دل پہ ہوتی ہے واللہ وہ زبان اسے اگل ضرور دیتی ہے. اب یہ کالا کن کی زبانوں سے نکل رہی ہے, کہتے دل ہمارے پاک صاف ہے اور سفید ہے. علماء کی تنقید کرنا, علماء کو برا بلا کہنا, ان پہ ظلم کرنا, تہمت لگانا, یہ کون سے دل کی سفیدی ہے میرے بھائی. اور منہج مناظرہ کی طرف بلا کر سلف صالحین پر تنقید کرنا, آج کے دور حاضر علماء کی بات نہیں کر رہا میں, کتنی خطرناک بات ہے کہ سلف کو تجہیل بھی ہے, سلف پر تہمت بھی لگانا ہے ظلم کی, اور بدعت کی تعظیم بھی ہے, منہج حق سے دور بھی خود بھی اختیار کر, لوگوں کو بھی اس سے دور رکھنا ہے. کتنی خطرناک بات ہے. کیا سفید دل والے ایسا کرتے ہیں, سفید زبانے والے ایسا کرتے ہیں, یا سفید چہرے والے ایسا کام کرتے ہیں؟ سبحان اللہ. الغرض بلکہ شیخ عبدالسلام صحیح محفظہ اللہ شرح میں فرماتے ہیں, بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, کہتے ہیں یہ لوگ جو یہ منہج لے کے ہیں موازنات کا, اگر ان کی مخالفت کرے خاص طور پہ حاکم ہو یا صحیح منہج والے, ان دونوں لوگوں کو نہیں چھوڑتے یہ لوگ جو ان کے خلاف کوئی بھی اقدام کرے, حاکم ہو یا صحیح منہج والا کوئی بھی شخص ہو, تو پھر اس کی خیر نہیں ہے. چاہے وہ دنیا کا سب سے بڑا عالم کیوں نہ ہو, اس کے خلاف مکمل تحریک چلاتے ہیں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں یہاں تک کہ ان میں سے ایک شخص نے کہا, اور یہ کتاب لکھی ہوئی موجود کتاب ہے, کہ جو تنظیم الاخوان کو صحیح نہیں سمجھتا تو اس کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہے, چاہے وہ دنیا کا سب سے بڑا عالم کیوں نہ ہو, سب سے بڑا زاہد کیوں نہ ہو, اور سب سے زیادہ نوازی اور خشوع خضوع والا شخص کیوں نہ ہو. بس ہمارے منہج کی مخالفت کی ہے اور تنظیم اخوان کی مخالفت کی ہے, دنیا کا سب سے بڑا عالم کیوں نہ ہو, اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے, لا اعتبار لہ. قیمت کس کی ہے, قدر کس کی ہے؟ جو ہمارے ساتھ ہیں, جو ان کے ساتھ ہیں وہ بڑے معزز بڑے مکرم, چاہے دنیا کا جاہل ترین شخص کیوں نہ ہو. اگر علم کی اس نے خوشبو تک نہ سونگی ہو, لیکن علم کی باتیں وہ کرتا ہے, وہ سب سے بڑا عالم ہے. دیکھ سکتے ہیں آپ سید قطب سے لے کے قرضاوی تک, دیکھ لیں آپ, یہ کہ کبار علماء سمجھے جاتے ہیں, جن کے لیے وہ اپنا سارا وقت ان کے دفاع میں ان کی حمیت میں لگا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں حق سمجھنے کی اور حق پہ قائم رہنے کی اور ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.